السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا. اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے، کرم اور عنایتیں اور مہربانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے ایک موقع کے بعد دوسرا موقع پہ ہم عطا فرماتے چلے جاتے ہیں. رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالی نے اشہر الحج، حج کے مہینوں کا آغاز فرما دیا. اور پھر خوش نصیب بندوں کے لیے اپنے گھر میں بلانے کے فیصلے صادر فرما دیے. ہر سال اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے خاص بندوں کو اپنے گھر پر بلا کر، پاک و صاف فرما کر، بخشا بخشایا بنا کر ان کو واپس اپنے اہل و عیال میں لوٹاتے ہیں. جو حضرات سابقہ زمانوں میں حج کر کے آ چکے، عمرے کر کے آ چکے، وہ جب کبھی کسی کو حج کرتے ہوئے جاتا دیکھتے ہیں، عمرے والے عمرے پر جانے والے کسی کو دیکھتے ہیں تو دل اندر سے تڑپ جاتا ہے. حاجی حضرات جو تازہ دم حج کر کے آئے ہوں، یا پھر سابقہ سالوں میں جنہوں نے حج کیے ہوں، وہ نئے سال میں جانے والے حجاج بیت اللہ الحرام کو حج کی تیاریوں میں مصروف دیکھتے ہوئے، حج کے لیے روانہ ہوتے ہوئے دیکھ کر چشم تصور میں وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں. خیالات، تصورات، وہی سارے حال اور ماحول کہ اس وقت بیت اللہ کا کیا ماحول ہوگا، حج کے دنوں میں مینا، عرفات، مزدلفہ میں کیا منظر ہوں گے. اور پھر وہ سارے کے سارے معاملات سال بسال دوبارہ سے تازہ ہوتے ہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی جب اللہ کے دیوانے حج کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں تو دل بڑا پھڑکتا ہے، اندر ہی اندر دل تڑپتا ہے. عاشقوں نے اپنے اپنے بستر بوریے باندھنے شروع کر دیے، سفر کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نیکوکار نیکیاں لے کر، گناہگار گناہوں کی پوٹلی اور انبار لے کر اپنے اپنے کندھوں پر لاد کر، رختے سفر باندھ کے اللہ کے دربار کی طرف چل پڑتے ہیں. اور ان کو جاتا ہوا دیکھ کر پچھلے حجوں میں جانے والوں کے دل تڑپتے ہیں، پھڑکتے ہیں. یہی وہ لمحات ہیں جس میں انسان اپنے دل کی فریاد اللہ کے سامنے رکھتا ہے. شاعر نے بڑے ہی پیارے انداز سے اس بات کو اپنی نظم میں پرویا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے. جب اللہ تعالی کے گھر کا انسان حج یا عمرہ کر کے آ جاتا ہے، دیوانگی اس پر طاری ہوتی ہے، اس کو محبت میں سرشار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا یہی عالم ہوتا ہے کہ ہر جانے والا اس کے دل کو تڑپاتا ہے. مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے, وہ زمزم یاد آتا ہے, وہ کعبہ یاد آتا ہے. پہن کر صرف دو کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا, وہ پوشش یاد آتی ہے, وہ نعرہ یاد آتا ہے. جہاں جا کر میں سر رکھتا, جہاں میں ہاتھ پھیلاتا, وہ چوکھٹ یاد آتی ہے, وہ پردہ یاد آتا ہے. کبھی وہ دوڑ کر چلنا, کبھی رک رک کے رہ جانا, وہ چلنا یاد آتا ہے, وہ نقشہ یاد آتا ہے. کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کے چڑھ جانا, وہ مسعا یاد آتا ہے, وہ مروہ یاد آتا ہے. کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبے کو حسرت سے, وہ حسرت یاد آتی ہے, وہ کعبہ یاد آتا ہے. وہ رخصت ہو کہ میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر, وہ منظر یاد آتا ہے, وہ جلوہ یاد آتا ہے. مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے, وہ زمزم یاد آتا ہے, وہ کعبہ یاد آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ عشق و محبت میں سرشار ہو کر اللہ کے گھر کی حاضری دے کر آتا ہے, زندگی کے وہ سب سے قیمتی لمحات ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کے سب سے یادگار لمحات بن جاتے ہیں. عجیب, اللہ پاک نے کشش رکھی ہے اپنے اس گھر میں کہ روئے زمین سے چپے چپے سے جہاں کہیں مسلمان آباد ہوں, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, امیر اور غریب, گورے اور کالے, عرب اور عجم, زمانے بیت گئے لیکن کسی بھی سال حاجیوں کی تعداد میں کمی نہ ہوئی. حالات نشیب و فراز کا شکار ہوتے رہے, انقلابات برپا ہوتے رہے, لیکن اللہ کا گھر جو اس دھرتی پر سب سے پہلے تعمیر کیا گیا, روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی گنا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتارا تو ساتھ میں بیت اللہ شریف بھی اتارا اور فرمایا کہ اے آدم, جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے اسی طرح اس کعبہ کا طواف کیا جاتا رہے گا, جس طرح میرے عرش کی طرف رخ کر کے فرشتے عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اسی طرح اس کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے میرے بندے عبادت کرتے رہیں گے. بعض روایت میں تو آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر کرائی. بعض روایات میں آتے ہیں کہ آپ کے دنیا میں اترنے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کے ہاتھوں اس کی تعمیر کرائی, جبکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ خود اللہ تعالی نے ارادہ کن سے اپنے اس گھر کو تعمیر فرما دیا. پوری یہ دنیا پانی کی شکل میں موجود تھی, ایک بلبلا سا ابھرا ہوا تھا, اسی بلبلے کی جگہ پر آج کعبہ مشرفہ بنا ہوا ہے. اللہ تعالی نے حکم دیا تو وہاں سے خشکی پھیلنے شروع ہوئی اور زمین اپنی شکل میں آتی چلی گئی, سمندر اطراف کے اندر بنتے چلے گئے. طوفان نوح جب آیا تو اس کعبہ مشرفہ کو اٹھا لیا گیا. مدت دراز گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ملا کہ اب اثر نو دوبارہ اسی جگہ پر ہمارا گھر تعمیر کیجئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ معمار ہے, آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل مددگار ہیں, حضرت جبریل امین رہبر اور رہنما ہے, نشان دہی کر کے بیت اللہ شریف کی بنیادوں پر نشان لگاتے ہیں کہ اس جگہ بیت اللہ تعمیر کرنا ہے. بیت اللہ تعمیر ہو گیا. فرمایا کہ یا رب گھر تعمیر ہے, اب میں کیا کروں؟ فراغت کے بعد قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دعائیں مانگ لی, گھر بنا کر تیار کر دیا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب آپ اعلان کیجئے میرے بندوں میں کہ وہ سب کے سب آپ کی طرف, یعنی اللہ کے اس گھر کی طرف کھچے چلے آئیں. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, وہ لوگ چلتے چلے آئیں گے پیدل. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, اور اونٹنی پر سوار ہو کے. يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, پوری روئے زمین سے, گلی کوچوں سے, دور دراز کے علاقوں سے وہ کھینچے چلے آئیں گے. اور ایسی اونٹنیوں پر آئیں گے کہ جن پر طویل سفر کرنے کی وجہ سے وہ اونٹنیاں دبلی پتلی لاغر ہو جائیں گی. فرمانے لگے یا رب یہاں تو کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا, کس کے سامنے اعلان کروں؟ فرمایا کہ اعلان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بندوں تک اعلان کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر چڑھے اور اعلان فرما دیا کہ اے لوگوں، اللہ تعالی نے اپنا گھر تعمیر کرا لیا، اب تم اس کے حج کے لیے آیا کرو. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوق موجود تھی، یہاں تک کہ آنے والے زمانوں کے اندر عالم ارواح کے اندر جتنی روحیں موجود تھیں، اللہ پاک نے اپنی تمام مخلوقات تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس اعلان کو، اس پکار کو پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنا تو سب نے، جس نے اس پکار پر لبیک کہا میں حاضر ہوں، لبیک اے پروردگار میں حاضر ہوں. جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک دفعہ حج کو جائے گا، جس نے دو دفعہ لبیک کہا وہ زندگی میں دو دفعہ حج کرے گا، جس نے تین چار جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیں گے. یہ انسان کے کوئی ظاہری اسباب کی بات نہیں، یہ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلے فرما چکے ہیں کہ میرا کون سا بندہ کتنی مرتبہ میرے گھر پر حاضری لگائے گا. یہ پیسے کا تماشا نہیں، یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں، یہ سارے فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سارے کے سارے معاملات پہلے سے تیار کرا دیے. اس اعلان ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ زمانے بیت جانے کے باوجود لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. اللہ پاک نے اس بیت اللہ کے اندر ایسی مقناطیسی کشش رکھ دی کہ جس کے اندر نور ایمان موجود ہوگا وہ خود بخود اللہ کے گھر کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے. اور اللہ پاک نے ایسی محبت اور ایسا سلسلہ رکھا، اور خاص کر بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر رکھی گئی، جن میں سے سب سے پہلی چیز عقائد ہے، کلمہ توحید، کلمہ رسالت، شہادت توحید، شہادت رسالت، یہ بنیاد ہے. اور اس کے بعد بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاه، نماز کا قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکات کا ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وحج بیت اللہ الحرام، اس عمارت کی تکمیل اللہ تعالی نے بیت اللہ کے حج کے اوپر کر دی. حج اسلام کا یہ بنیادی رکن ہے جس کے اوپر اسلام کی بنیاد اور اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حج ارکان اسلام میں اس کے اوپر اراکین کی اختتام کیا گیا، اسی طرح اللہ پاک نے دین اسلام کا اختتام بھی اسی آخری رکن کے اندر فرمایا کہ قرآن کریم کے جو احکام نازل فرمانے تھے، حلال حرام جائز ناجائز، ساری تفاصیل بیان فرما لینے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے، اس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی حج کے دوران آخری رکن کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر میں نے مکمل کی، تمام کی، ورضیت لکم الاسلام دینا، قیامت تک کے لیے تمہارے لیے مذہب اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. یہود ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ کے کلام اللہ میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوتی، جس دن وہ نازل ہوئی تھی ہم اس کو اپنا عید کا دن بنا لیتے. پوچھا کون سی آیت؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم، جس دن آپ کے دین کی تکمیل کا اعلان اللہ تعالی نے فرمایا، اگر یہ خوش نصیبی ہماری سعادت میں آتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں وہ دن پہلے سے ہی عید کا دن بن کر ملا ہے، ایک نہیں دو خوشیاں ہماری جمع تھی، جمعہ کا دن تھا جو مسلمانوں کی عید ہے، اور عرفے کا دن تھا کہ پوری روئے زمین سے مسلمان صحابہ کی جماعت پوری وہاں حاضر تھی. اس دن عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقوف فرمائے ہوئے تھے عرفات کے میدان میں. عصر کے بعد سے ہی ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لی جاتی ہے، پھر غروب آفتاب تک اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں. فرمایا کہ عصر کے بعد کا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقوف فرمائے ہوئے تھے، کہ اتنے میں یہ آیت جب نازل ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے بیٹھ گئی، اور یہ آیت جب آپ پر نازل ہوئی تو پہلے سے ہی ہماری دو خوشیاں وہاں جمع تھی، حج کا دن اور جمعہ کا دن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی اونٹنی گردن جھکا دیتی. ذرا دروازہ کھول دیجیے گا. گردن وہ زمین پر ڈال دیتی اور وہ تحمل نہیں کر پاتی تھی, کھڑی ہوتی تو بیٹھ جاتی اور بیٹھی ہوتی تو وہ گردن جھکا دیتی, زمین پر ڈال دیا کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, جس وقت وحی کا نزول ہوتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی. تو کتنا پیارا منظر ہوگا کہ جس وقت وقوف چل رہا ہے, 1,25,000 کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں, کہ اتنے میں دین اسلام کی تکمیل کی بشارت نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری سنا دی کہ دین اسلام کامل و مکمل ہو گیا اور اللہ تعالی نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور ہمارے لیے مذہب اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان عبادت کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں. فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. اس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا, اس نے کوئی بہودہ گفتگو نہ کی, کوئی فسق و فجور حکم عدولی نہیں کی, اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی نہیں کی, کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا, کوئی بہودہ گفتگو بدتمیزی بد کلامی نہیں کی. رجع وہ حج کر کے واپس جب اپنے گھر کو لوٹے گا, کیوم ولدته امه, ایسا صاف شفاف ہو کے لوٹے گا جیسا اس دن وہ صاف شفاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. تو بڑی عبادت کہ بندہ گھر بار چھوڑ کے اپنے آپ کو ایک مشقت بھرے سفر میں ڈال کر مال خرچ کر کے اپنی جان کھپا کر اللہ کے گھر پہنچ کر دیوانہ وار عبادت انجام دیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کے لیے اجر و ثواب بھی ایسے رکھے کہ بندے تو حج کی عبادت کر کے بالکل معصوم بچے کی طرح صاف شفاف ہو کے واپس پہنچا. بچہ جس طرح پیدائش کے وقت بالکل معصوم, کوئی گناہ کوئی خطا کوئی لغزش کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہوتی. حاجی بھی اللہ کی رضا کے لیے تین شرائط بیان فرمائیں. من حج للہ, جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے. فلم یرفث, بہودہ گفتگو نہ کرے. ولم یفسق, اس میں کوئی فسق و فجور نہ کرے. رجع کیوم ولدته امه, ایسا صاف شفاف ہو کے وہ لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا, جس طرح اس دن شفاف تھا آج بھی وہ ایسے ہی صاف شفاف ہو کے آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. فرمایا کہ مقبول حج اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. بندہ چند دن کی محنت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے, تو فرمایا کہ اگر اس کا حج مقبول ہو گیا, حج مبرور نیکی والا حج, علماء نے اس کی تفسیر حج مقبول سے کی ہے کہ وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر جائے, اس حج کرنے والے کے لیے فرمایا کہ لیس له جزاء الا الجنہ, جنت کے علاوہ اس کا اور کوئی بدلہ ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو کس قدر نوازا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی جس قدر اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے, اس دن سے بڑھ کر کسی اور دن اپنے بندوں کو جہنم سے نجات نہیں دیتے. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حجاج جمع ہوتے ہیں, گورے کالے عرب عجم, نیک گناہگار, امیر غریب, سب جب ایک لباس میں ملبوس ہو کے آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں, فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں, فرماتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو کیسے بکھرے بالوں کے ساتھ, میلے کچیلے حال کے ساتھ میرے سامنے آئے ہوئے لبیک لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں, آج کے دن اگر تم ریت کے ذرات کی تعداد میں, بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر, درختوں کے پتوں کی تعداد کے بقدر بھی گناہوں کے لاؤ گے تو بخشے بخشائے واپس پلٹ کر جاؤ گے. فرمایا کہ عرفات کے دن بڑا گناہگار شخص وہ ہے جو اس دن بھی یہی شک کرے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی. وہ دن سب سے بڑی مغفرت کا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سارے گناہگاروں کی معافی فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر کے دن کے علاوہ سب سے بڑی رسوائی کا دن شیطان کے لیے عرفہ کا دن ہوتا ہے. کہ جب میدان عرفات میں لاکھوں کی تعداد میں حجاج جمع ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کا مظہر بنے ہوئے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، معافیاں تلافیاں کر رہے ہیں، اس دن شیطان کے اوپر جو ذلت و رسوائی، اس دن جو راندہ درگاہ ہوتا ہے، فرمایا کہ بدر کے دن کے بعد عرفے کے دن اس کے لیے ذلت و رسوائی کا ہوتا ہے کہ وہ خجل خوار ہوتا ہے، ذلیل و رسوا ہو کے اس طرح سے اس طرف سے اس طرف ذلیل و خوار ہو کے پھر رہا ہوتا ہے کہ میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا. بڑی بڑی عمروں والے، ساری زندگی جن سے میں نے گناہ کرائے، آج آ کر وہ آنسو بہا کر رو رو کے سب کچھ صاف کرا کے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ رسوائی کا دن شیطان کے لیے یہی دن بنتا ہے، اور سب سے زیادہ ذلت کا دن بھی یہی بنتا ہے. کنکریاں مار کے اہل اسلام، اہل ایمان، فرزندان توحید اپنے فریضے کو انجام دے کر دشمنی کا اظہار کرتے ہیں کہ تو ہمیں کتنا ورغلائے گا، کتنا بہکائے گا. امام غزالی رحیم اللہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کو عرفات کے دن شیطان نظر آیا کش کی حالت میں، دیکھا تو رو رہا ہے، رنگ پیلا پڑا ہوا ہے اور دبلا پتلا کانگڑی ہوا ہوا ہے، کمر جھکی پڑی ہے. بزرگ نے فرمایا تیرے اتنا برا حال کیوں ہے، کیوں روتا ہے؟ کہا کہ میں محنت کر کے تھک گیا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جب یہاں جمع ہو گئے میری ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا، کیونکہ یہ لوگ بغیر کسی غرض کے جب یہاں اس عبادت کے انجام دینے کو آئے تو رب ذوالجلال ضرور بھی ضرور ان کو معاف کر کے چھوڑیں گے. آج میری ساری محنت پر پانی پھرنے کا دن ہے، اس لیے رو رہا ہوں. اسی طریقے سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی تو اتنا دبلا پتلا کیوں ہو گیا؟ تو کہنے لگا کہ جب راہ خدا میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں، کوئی جہاد کے میدان میں گھوڑے دوڑا رہا ہے، کوئی حج اور عمرے کے سفر میں اپنے سواریوں کو دوڑا رہا ہے، ان آوازوں نے مجھے دبلا پتلا کر دیا. یہی آوازیں اگر گانے بجانے لہو و لعب کی محفلوں کی طرف اور حرام کمائی کی طرف ہوتے تو پھر میں صحت مند ہوتا، لیکن وہ آوازیں ان سواریوں کی ٹاپیں جو اللہ کے گھر کی طرف چل رہی ہیں، نیکیوں کی طرف بڑھ رہی ہیں، انہوں نے مجھے لاغر کر کے رکھ دیا. بزرگ نے پوچھا کہ پھر تیرا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہا کہ یہ لوگ اچھائی کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے رہتے ہیں، میری ساری محنت پر پانی پھرتا ہے، کاش کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو برائی کی طرف بلایا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. پوچھا کہ تیری کمر اتنی کیوں جھک گئی؟ کہنے لگا کہ یہ لوگ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، خاتمہ ایمان پر فرمانا. جس کو اپنے حسن خاتمہ کی فکر ہو تو وہ دنیا کے اندر گناہوں میں کہاں پڑے گا. تو یہ شیطان کا انجام بد بہت ہی بری حالت کے اندر یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ذلت کے سامان فرما دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبریاں دے دی کہ جو بھی اس عظیم الشان فریضے کو انجام دے گا. حضرت ابن شماسہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کا آخری لمحات چل رہے تھے، رو رہے تھے، پھر اپنے اسلام کا تذکرہ کرنے لگے کہ وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جب میں اسلام لایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، میں نے کہا آپ میرا دایاں ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہاتھ بڑھایا، میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا بات، ہاتھ بڑھانے کی فرمائش کر کے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا؟ کہنے لگے کہ میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ کہ اگر آپ منظور کریں گے تب میں اسلام قبول کروں گا. فرمایا وہ کیا؟ کہا کہ آپ اس بات کی ضمانت دیں کہ سابقہ زندگی کے میرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں، اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو منحدم کر کے رکھ دیتا ہے، ملیمیٹ کر کے رکھ دیتا ہے. ہجرت جیسا نیک عمل اپنے سے پہلے کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، اور حج وہ اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. اللہ پاک نے دنیا ہی میں بندوں کے گناہوں کی معافی کے سامان رکھے، اور پھر صاف شفاف فرمانے کے لیے سال بسال اپنے نیکوکار گناہگار ہر طرح کے بندوں کو بلا کر ان کو نواز کر پھر واپس لوٹاتے ہیں. عرفات کی شام تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے، اپنی امت کی مغفرت پہ مغفرت مانگ رہے تھے، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، رحمت جوش میں آئی، آپ کی دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے گناہگار جن کا معاملہ میرے ساتھ ہوگا میں تو ان کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر آپس کے معاملات ہوئے تو جب تک کہ وہ حق والا معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا. ایک طرف کی معافی تو مل گئی حقوق اللہ کی، کہ جو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے گا معافی مل جائے گی. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا کو جاری رکھا، عرفات سے چلے مزدلفہ پہنچ گئے، رات بھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے اور التجا کرتے رہے، آہو زاری کرتے رہے، فرمانے لگے یا رب آپ تو حقوق العباد کو معاف کرنے پر بھی قادر ہیں، آپ چاہیں تو مظلوم کو اس کا حق اپنے خزانے غیب سے دے کر ظالم کو بھی مظلوم کو بھی دونوں کو معاف فرما دیں. ساری رات آپ حقوق العباد کی بھی معافی مانگنے میں گڑگڑاتے رہے, صبح کا وقت تھا روتے روتے آپ ہنس دیے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا تو آہ زاری کر کے آپ رو رہے تھے اور روتے روتے اچانک آپ ہنس دیے. آپ کے چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ اور ہنسی, صحابہ سے رہا نہ گیا. پوچھا گیا رسول اللہ روتے روتے آپ ہنسے؟ فرمایا کہ میری دوسری دعا بھی قبول ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے جب میری دوسری دعا قبول فرمائی تو شیطان کو آگ لگ گئی, اور میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا کہ میرا تو ستیہ ناس ہو گیا, اس طرف والوں کو بھی معاف کرا لیے, اس طرف والوں کو بھی معاف کرا لیے, تو میری محنت تو رائے گاں چلی گئی. تو یہ عمل اس قدر عظیم و شان ہے کہ بڑے بڑے گناہگار اس دن جا کر اللہ تعالی سے اپنے لیے مغفرت کے سامان حاصل کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حاجی جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, فرمایا کہ اس کے دائیں بائیں جتنے بھی پتھر درخت شجر حجر مدر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب بھی اس کے ساتھ ساتھ لبیک کے صدایں بلند کرتے ہیں, یہاں تک زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. اللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے دنیا کے اندر مغفرت کے سامان بنا چکے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ سعادتیں نصیب ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 400 افراد کی سفارش کا حق محفوظ فرما دیتے ہیں, اور فرمایا کہ حاجی جو دعائیں کرتا ہے قبول ہوتی ہیں, جو مانگتا ہے وہ اس کو ملتا ہے, اس کی بھی مغفرت ہوتی ہے, اور جس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اور سونے پر سہاگا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا کی, فرمایا کہ اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما, حاجی کی دعائیں قبول فرما, اور حاجی جس کی مغفرت کی دعائیں مانگے اس کی بھی مغفرت فرما دے. فرمایا کہ حاجی جب حج سے پلٹ کر واپس آئے تو پھر اس کو جا کر گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسے سلام کرو, مصافحہ کرو, اپنے لیے دعائیں مغفرت حاصل کر لو, اس لیے کہ وہ صاف ستھرا ہو کر آیا ہے, اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ براہ راست قبول فرماتے ہیں. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر اس نیک عمل پر رکھا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اس عظیم شان عمل کو انجام دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ حج کے سفر میں ایک روپیہ خرچ کرنے والا, ایک درہم خرچ کرنے والا, وہ ایسا ہے جیسے اس نے اس مال کو جہاد میں خرچ کیا, اللہ تعالیٰ 700 کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ عائشہ تمہارے حج اور عمرے کا اجر و ثواب تمہارے خرچ کے اوپر ہے, جتنے زیادہ خرچ کرو گی سفر کے اندر اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پاؤ گی. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے سفر میں خرچ کرنا فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سے بڑھا کر 700 کا اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی میں حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائے, اخلاص کے ساتھ تمام کی تمام عبادات انجام دینے والا بنائے. اللہ پاک نے تو اہل ایمان کو, اہل اسلام کو, حضور کی اس پیاری امت کو جو اللہ کی لاڈلی امت ہے نوازنے کے فیصلے فرما لیے ہیں. کاش کہ امت کو بھی احساس ہو جائے کہ ہمارے رب نے ہماری کتنی قدر فرمائی ہے, ہمیں بھی اس کی قدر دانی نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے حرمین شریفین کی, اپنے پیارے گھر کی, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار مقدس کی زیارتوں سے زندگی میں بارہا مشرف فرمائے, حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائے, عمروں کی سعادت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ بات دیگر حج پہ حج کرتے رہو, عمرے پہ عمرے کرتے رہو, گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں, مال و رزق کے اندر فراوانی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ چیز انسان کے اپنے بس میں نہیں, اللہ پاک نے جس کے لیے جتنے فیصلے فرما لیے, بزرگان دین نے 70 بھی حج کیے ہیں. ایک بزرگ تھے کعبۃ اللہ شریف پہنچے, نوجوان بھی ساتھ میں تھا, پہنچ کر جب کہا لبیک اللہم لبیک, آواز آئی لا لبیک, کوئی حاضری واضری نہیں, جو جوان کے کان میں بھی آواز پڑی, کہا بابا آواز سنی؟ کہا سنی. کہا کہ بیٹا 70 سے یہی سن رہا ہوں. کہا کہا پھر آپ کیوں اتنی محنت کر کے اتنی دور سے چل کے آتے ہو؟ کہا کہ بیٹا کوئی اور دربار بتا دے, کوئی اور ذات بتا دے جس کا گھر اس گھر کا چھوڑ کے اس گھر پہ چلے جاؤں, کائنات میں اس رب عزوجلال کے علاوہ میرا ہے اور کون, اس گھر کے علاوہ میرا اور گھر ہے کون سا جو اس گھر کو چھوڑ کے میں کہیں اور جاؤں, مجھے تو اپنی محنت سے سروکار ہے, میرا پروردگار ترس کھا کے کسی نہ کسی دن میری لبے کو قبول کر ہی رہے گا. اور رونے لگے, روتے روتے آنسو اس نے ٹپکے کے داڑھی تر ہو گئی. پھر جو کہا لبیک اللہم لبیک، پھر آواز آئی کہ بندے ہم بھی حاضر ہیں، ہم نے بھی تیری حاضری قبول کی اور تیری بدولت سارے مجمع کی حاضری قبول کی. تو بندے کو اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر بندے سے نرالا معاملہ ہے، الگ انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایک دیہاتی لگا ہوا تھا، یا اللہ تو میرے سامنے آ جائے، تیرے مالش کروں، کنگھی کروں، جوئے نکالوں، یہ کروں وہ کروں. حضرت موسیٰ نے غصے میں آ کر ڈانٹا اس کو، وہ بےچارا شرمندہ ہو گیا، جھینک کے چپ ہو گیا اور چلا گیا منہ لٹکا کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، آپ نے ہمارے دیوانے بندے کو ہم سے کاٹ دیا، وہ تو ایک زمانے سے ہم سے اسی طرح باتیں کرتا تھا، ہمیں اس پہ پیار آتا تھا، کہ نہ جانے اس نے کیا ہمارا تصور بنایا ہوا ہے، آپ نے ہمارے بندے کو چپ کر کے خاموش کر کے بھگا دیا. ہم نے تو آپ کو اپنے بندوں سے ملاپ کے لیے بھیجے، کاٹنے کے لیے تھوڑی بھیجے. حضرت موسیٰ دوڑے جا کر اسے کہا، بابا جس طرح تم دعائیں مانگا کرتے تھے اسی طرح دعائیں مانگتے رہا کرو. ہر بندہ اللہ کا لاڈلا بندہ ہے، پیارا بندہ ہے، محبوب بندہ ہے. بندہ اپنی حیثیت کو پہچان لے، اللہ تعالیٰ کا لاڈ اور پیار اور محبت کو پہچان لے، تو انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے رفقاء سفر انشاءاللہ ایک ہفتے بعد ہمارا سفر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ایک تو کل ہفتہ ہے، اب جو آنے والے ہفتہ کا دن ہے انشاءاللہ 19 اگست کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہمارا سفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحت اور عافیت، ایمان کی سلامتی اور تقوی کے ساتھ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قبولیت والی سعادت والی حاضری نصیب فرما دے، اور ہم سب کو جس کے دل میں وہاں کی تڑپ اور پھڑک ہے، اللہ پاک غیب سے انتظامات فرما کر سب کو حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائے. اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا. اللہ پاک ہمیں بھی ان عاشقوں میں داخل و شامل فرما لے، اور زندگی میں بارہا ایسے مواقع عطا فرمائے کہ اللہ پاک حاضری کا سامان بناتے چلے جائیں.